بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 40 أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته. الحديث 33 تنتيس بحديث حديث كمتن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. سأذكر الترجمة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سي روايته، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون پر دعوے کرنے لگیں گے، لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے، اور مدعا علیہ اگر انکاری ہو تو وہ قسم اٹھائے. یہ حدیث حسن ہے، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، بیہقی کے علاوہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا بعض حصہ صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے. اس حدیث کے شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ هذا اخرجه البخاری ومسلم واكثره في الصحيحين. یہ جو حدیث ہے اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے اکثر الفاظ صحیحین یعنی صحیح بخاری مسلم میں ہیں. والذی لیس فیہما، اور جو لفظ بخاری مسلم میں نہیں ہے اس حدیث میں سے، البینۃ علی المدعی، یہ جو جملہ ہے البینۃ علی المدعی، یہ حصہ صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے، بیہقی میں ہے، بیہقی کے علاوہ ہے. لیکن ثبتت هذه الجملة فيهما من حدیث الاشعث بن قیس عند البخاری ومسلم، لیکن یہ جملہ جو ہے کسی اور صحابی کی روایت سے، سیدنا الاشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں سے بخاری مسلم میں. فی قصة له مع ابن عم له، اس کے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ قصے میں، قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینتک او یمینہ. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب سیدنا اشعث بن قیس کا جھگڑا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا اشعث بن قیس کو کہ یا تو تم ثبوت پیش کرو، یا اگر آپ کا چچا زاد بھائی انکار ہے تو پھر یہ قسم اٹھا لے. تو اس حدیث میں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہاں پر ملتے جلتے الفاظ ہیں. البینۃ علی المدعی میں بینتک ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا، اور الیمین علی من انکر مدعا علیہ پر قسم ہے، سیم لفظ ہی او یمینہ، تو دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، معنی ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن ان الفاظوں سے نہیں جو بیہقی میں ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں. مفہوم جو ہے متفق علیہ میں حدیث میں موجود ہے. متفق علیہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب دونوں کا اتفاق ہو، بخاری مسلم کا، رواہ الشیخان بخاری مسلم ہے، متفق علیہ بخاری مسلم ہے، شیخان بھی بخاری مسلم ہے، نہیں صحیح تو ہے یار، کیوں پریشان ہو گیا؟ رواہ الشیخان بخاری مسلم ہے، متفق علیہ بھی بخاری مسلم ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی حدیث کی حدیث؟ اور یہاں پہ دیکھیں آپ، محدثی کا انصاف دیکھیں آپ، ملتے جلتے فاظ متفق علیہ حدیث میں بھی ہے. یہ لفظ جو یہاں پر شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، یہ لفظ سے بخاری مسلم ہے، اس لفظ سے نہیں ہے. بهقي مي بهقي علاوه كسي اور محدث نبي لك هاي انصاف لك محدثين کا اور دقه الفهم اور سچائی دیکھیں ان کی. شیخ صاحب نے کیا کہا یہاں پہ بریکٹ میں, حدیث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيحين, یعنی کہا متفق عليه بعضه. سے کیا مراد ہے؟ یعنی سارا اس نے کچھ حصہ صحیحین میں ہے, یعنی محدثین نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, یعنی سچ کی انتہا دیکھیں. اگرچہ معنی بھی ملتا جلتا موجود دوسری روایت میں صحیحین میں, لیکن یہ نہیں کہا صحیحین میں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے یہ لفظ صحیح میں ہے نہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہو تم؟ انصاف کا تقاضا دیکھا ہے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ شخص فرماتے قال ابن دقیق العید فی شرح الاربعین, امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ شرح ابی النووی میں فرماتے ہیں, وهذا الحديث اصل من اصول الاحکام, یہ جو حدیث ہے یہ اصل ہے احکام شرعیہ کے اصول میں. واعظم مرجع عند التنازع والخصام, اور سب سے بہترین سب سے عظیم مرجع ہے جب تنازع اور جھگڑا ہو جاتا ہے. ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه, اور اس حدیث سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے بنیادی طور پر کہ کسی شخص کو اس کے دعوے کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جاتا, یا کسی شخص کے دعوے صرف دعوے پر فیصلہ نہیں کیا جاتا. وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے فيه اس حدیث میں, انه لو اجيب كل مدع على غيره شيئا لادى ذلك الى ادعاء اموال الناس ودمائهم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہر دعویٰ کرنے والے کی بات کو مان لیا جاتا تو پھر ہر دعوے کرنے والا لوگوں کے مال اور خون کے دعوے دار بن جاتے, یعنی اور امت میں فساد برپا ہو جاتا. کوئی شخص آگے کہتے اس نے مجھے مارا ہے, کوئی شخص آگے کہتا ہے اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے, کوئی شخص آگے کہ اس نے میرا مال چرایا ہے, ثبوت ہے؟ یہ کافی نہیں کہ اس کی داڑھی بھی ہے پگڑی بھی ہے یہ سچا ہے جھوٹا, یہ بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم صادر کرنا ہے. قذف کوڑے مارے جاتے, 80 کوڑے مارا جاتا ہے اگر وہ ثابت ہو گئے, کوئی عام بات نہیں, یہ حد قائم کی جاتی ہے. چوری اگر ثابت ہو تو دائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے مفصل سے, اس ہڈی سے, یہ اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی ہڈی سے, ہتھیلی کے جوڑ سے. تو احکام شرعی ہیں, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے کچھ بھی کہہ دے اور اس کی بات مان لی جائے. تو یہ حدیث اصل ہے جھگڑوں کو, اور جو بھی اختلاف ہوتا ہے جھگڑوں میں یا کوئی کسی پہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کی ہر بات نہیں, ہر دعوے دار کی بات بھی سچی نہیں ہوتی, جھوٹے بھی تو ہوتے کہ نہیں امت میں. اس لیے ان جھگڑوں سے نکلنے کے لیے ایک بہترین قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے امت کو, بہترین قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ قاعدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دعویٰ کر دیتا ہے کسی چیز کا, البینہ علی المدعی, تو وہ ثبوت پیش کرے. تفصیل ابھی آگے آئے گی ثبوت کیسے ہوتا ہے. اگر ثبوت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے مدعی علیہ کو قسم کھانی چاہیے. کسی نے کسی شخص پر تہمت لگائی, اس نے کہا اس نے میری چوری کی ہے, ثبوت آپ کے پاس ہے؟ کہ ثبوت میرے پاس نہیں ہے, میں نے صرف دیکھا اس کو. ثبوت نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ قسم اٹھائے کہ اس نے میری چوری نہیں کی. اگر مدعی علیہ قسم اٹھا لیتا ہے تو فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ بات بھی آگے بھی سمجھاؤں گا میں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مدعی علیہ سچا ہے, اسے جھوٹی قسم بھی تو کھا سکتا ہے. اگر مدعی ایک یا دو دن بس ثبوت لے کے آتا ہے تب اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مدعی جھوٹا ہے, مطلب یہ ہے اس حدیث میں کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. مدعی ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے, مدعی علیہ سامنے کھڑا ہوا ہے, مدعی کے پاس ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت, کچھ بھی نہیں, اور مدعی علیہ اقرار بھی نہیں کر رہا, انکار کر رہا ہے. جب وہ انکار کرے تو مدعی کہتا ہے قاضی کو, اب کہو اسے کہ یہ قسم کھائے کسی میری چوری نہیں کی. مثال کے طور پہ وہ قسم کھا لیتا ہے, قسم اٹھا لیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کیسے ختم ہو گیا, اب دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے, مر گئے, نہیں. اگر مدعی کو ثبوت مل جاتا ہے یا مدعی علیہ بعد میں اقرار کر لیتا ہے تو پھر واپس قاضی کے پاس آیا جاتا ہے, وہی کوئی اور قاضی, اور یہ کیس دوبارہ سے درج ہو سکتا ہے, اس کو سزا بھی مل سکتی ہے. لیکن پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ قسم اس نے تو اٹھا لی, فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جھگڑا ختم ہو کہ نہیں, اگر یہ حل نہ ہوتا وقتی طور پہ تو قتل غارت ہوتی کہ نہیں؟ یہ خود ہاتھ اٹھاتا پھر قانون کو ہاتھ میں لے کے اس کو مارتا وہ اس کو مارتا قتل ہو جاتا چوری اور ہو جاتے میں تمہاری چوری کروں گا میں تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا تو مجھے فساد ہوتا کہ نہ ہوتا. تو اس کے سدباب کے لیے یہ حدیث جو ایک عظیم اصل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں جو تنازع اور جھگڑے اس کے ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ بیان کیا ہے. وہ ہوا طالب البین چاہے مدعی, اور فیصلے میں یہ بات ہے قاضی یہ کہتے کہ جو مدعی ہے جو دعویٰ دائر کر رہا ہے جس جو کہتے کہ اس نے میری چوری کی اس نے مجھے گالی دی ہے مدعی اسے کہتے ہیں اس کو چاہیے. وہ ہوا طالب البینہ کہ قاضی جو ہے مدعی سے بینہ ثبوت طلب کرتا ہے. وہ یہ بینہ ہوتا کیا ہے بینہ کی تعریف نوٹ کر لیں. وہ یہ کل ما یبین الحق ویدل علیہ ہر وہ چیز جو حق کی طرف دلالت جس سے حق واضح ہو جاتا ہے بیان ہو جاتا ہے یا اس کی طرف دلالت کرتی ہے ہر وہ چیز جس سے حق کی وضاحت ہو جاتی ہے یا حق کی طرف دلالت کرتی ہے اسے کہتے ہیں بینہ. مثال کے طور پہ من شہود گواہ ہے گواہ بھی بینہ ہے. کوئی شخص گواہ لے کے آیا ہے اس نے کہا دیکھیں دو گواہ ہیں اس نے میری چوری کی ہے تو مال کے تعلق سے دو گواہ کافی ہیں. یا جیسے دوسری روایت میں آیا ہے ایک گواہ اور قسم مدعی کی. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر دو گواہ نہیں ہے صرف ایک گواہ ہے مدعی جو پھر ایک گواہ پیش کرتا ہے اور خود قسم کھا لیتا ہے یہ بینہ ہوگی اس کے لیے. تو بینہ میں گواہ ہوں من شہود او قرائن یا کچھ ایسے قرائن ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے واقعی چوری کی ہے مدعی علیہ نے تو یہ بھی بینہ میں شامل ہے. او غیر یا ان کے علاوہ فإذا أتى بالبينة اگر مدعی بینہ ثبوت لے کے آتا ہے قضی بها علی المدعی علیہ بات ختم ہے ثبوت آ گیا ہے تو پھر فیصلہ کیا جاتا مدعی علیہ کے خلاف. وإن لم توجد البينة اور اگر بینہ موجود نہ ہو ثبوت نہ ملے طلب من المدعی علیہ الیمین تو مدعی علیہ سے قسم طلب کی جاتی کہ وہ قسم اٹھائے. فإن حلف اگر مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے بریعت ساحته تو وہ بری ہو جاتا ہے اس کی جگہ اس کا جو گردن آزاد ہے اس کی جگہ اب سلامت ہو گئی ہے اور وہ بری ہو گیا ہے. وہ نقل عن الیمین اور اگر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے قضی علیہ بالنکول تو اسے نکول یعنی قسم کھانے سے انکاری کا ثبوت مل جاتا ہے. وہ الزم بمدعاه علیہ خصمہ تو جو دعویٰ اس پر کیا گیا ہے اس پر اسے لازم اس پر لازم قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی اس کے مطابق اسے دی جاتی ہے. لأنه يدعي خلاف الظاهر کیونکہ وہ ظاہر کے سوری وألزم بمدعاه عليه خصمه. وقال النووي في شرح الأربعين امام نووي شرح الأربعين میں فرماتے ہیں انما كانت البينة على المدعي اب مدعی پر ثبوت کیوں لازم ہے بینہ مدعی پر کیوں ہے شیخ صاحب امام نووی خود فرماتے ہیں اس شرح میں لأنه يدعي خلاف الظاہر کیونکہ جو مدعی ہے وہ ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے. والاصل براءة الذمة اور اصل میں ذمہ بری ہوتے ہر مسلمان کا یعنی جتنے لوگ بیٹھے یہاں پہ ہم سب کے ذمہ بری ہیں ہر شر سے ذمہ بری ہے. کوئی شخص آ کے تہمت لگاتا کہتا ہے فلان نے میری چوری کی ہے تو اصل میں ذمہ تو بری ہے اس کا جس پر تہمت لگائی گئی ہے. اب جو دعویٰ کر رہا ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے اس کو ثبوت دکھانا لازمی ہے کیونکہ اس کا ذمہ بری ہے. تو ثبوت کس کے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس یا اس کے پاس جو دعویٰ کر رہا ہے دعوے والے کے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا کیونکہ اس کو ذمہ تو بری ہے. الاصل فی الذمہ البراء یہ بھی قاعدہ ہے. جیسا فرماتے ہیں ثم ذکر انه یستثنى مسائل کثیرۃ یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں اس قاعدے سے کئی مسائل بہت سارے مسائل مستثنا ہے یقبل فیہ قول المدعی بلا بینہ جس میں دعویٰ کرنے والے کا قول بغیر ثبوت کے مان لیا جاتا ہے یہ استثناء ہے. ایکسیپشنز ہیں اس قاعدے سے. قاعدہ کیا ہے کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کسی چیز کا دعویٰ دائر کرتا ہے اس کو ثبوت پیش کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اب اس جزئیے میں استثناءات بھی ہیں بعض ایسے مسائل جس میں ثبوت کرنے کے بغیر بات مان لی جاتی ہے دعویٰ کرنے والے کی. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک منہا دعوى الاب حاجته الى الاعفاف اگر باپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ضرورت ہے اعفاف کی کہ اس نے شادی کرنی ہے اس کی بیوی نہیں ہے کسی وجہ سے یا کوئی مسئلہ ہے, اگر وہ کرتا کہ میری کہتے میری شادی کرنی ہے اور اس کے اعفاف کی اپنی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنا کچھ حرام سے بچانا ہے, تو یہ نہیں کہا جب ثبوت کیا تمہارے پاس, تم تو بوڑھے ہو تمہارے پاس ثبوت کیا نہیں, اس کے بعد مانی جاتے بغیر ثبوت کے اور اس کے دعویٰ صحیح سمجھا جاتا ہے. وہ دعوی صفیح التوقان الى النكاح مع القرينه, اور ایک صفیح ہے بے وقوف شخص ہے کہتا ہے مجھے شادی کی ضرورت ہے میں نے گھر بسانا ہے, تو اس کو اور اس کے بعد قرینہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ بھی ہے قرینہ بھی ہے اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے, تب بھی اسے ثبوت نہیں مانگا جاتا کہ تم ثبوت پیش کرو. وہ دعوی خروج المرأة من العدة بالإقراء ووضع الحمل, اور عورت جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عدت سے فارغ ہو گئی ہے, عورت ہے خاوند نے طلاق دی ہے یا خاوند مر گیا ہے, تو اس کی عدت ہے تین قرء ہیں یعنی تین حیض جو ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے, یا حمل تو وضع حمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ کہیں گے ثبوت پیش کرو کہ تمہیں حیض خون آیا بھی تین مرتبہ ختم بھی ہو گیا, اس میں ثبوت پیش کرنے کی کوئی بات ہے؟ اس کی بات کو بغیر ثبوت کے مان لیا, اسے دعویٰ کیا اس کی بات مان لی جاتی ہے, تو یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام, بچہ بالغ ہو گیا ہے, ثبوت احتلام, 13 سال 14 سال کا بچہ, اس نے کہا میں بالغ ہو گیا ہوں, ہم کہیں گے ثبوت پیش کرو, کیا بیچارہ ثبوت پیش کرو, کہا یہ احتلام ہو گیا ہے تو بات مانیں گے کہ نہیں؟ تو شرع نے اس کی اجازت دی ہے آسانی کے لیے, جتنے مسائل ایکسیپشنز میں ہیں سب آسانی کے لیے ہیں. ودعوى المودع تلف الودیعتی او ضیاعها بسرقۃ ونحوها, اور جب آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھتے ہو, ودیع امانت رکھی ہے اور وہ شخص سچا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کوئی یہ امانت چوری ہو گئی ہے, اب یہاں پر بھی اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے بغیر ثبوت کے, کیونکہ وہ سچا ہے اور آپ نے ثقہ سمجھ کے اس کو آپ نے امانت دی ہے. والمدعي, اب مدعي کون ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك, مدعي یہ وہ شخص ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے جو طلب کرتا ہے کسی سے اپنا حق, اگر خاموشی اختیار کرے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے, دعویٰ کرنے والا خاموشی اختیار کرے اپنے حق نہ لے, کوئی مسئلہ ہے؟ اسے دعویٰ کیا نہیں ہے, اس نے خاموشی اختیار کی ہے, مسئلہ ختم ہو گیا نا. والمدعى عليه هو المطلوب, مدعى عليه كون ہے جسے طلب کیا گیا ہے جس سے حق مطلوب ہے, الذي لو سكت لم يترك, اگر وہ خاموش اختیار کو چھوڑا نہیں جائے گا, کیوں؟ کیونکہ اس پر تہمت آئی ہے, اب نکلنے کے لیے کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا اور اسے اس تہمت سے بری ہو جائے گا. قال ابن المنذر, ابن المنذر فرماتے ہیں كما في جامع علوم والحكم, جامع علوم والحكم رجب کی اس تصنیف میں اس کتاب میں, اجمع اهل العلم, اس کو انڈر لائن کر لیں, اجمع اہل العلم, اہل علم کا اجماع ہے اس مسئلے میں, على ان البینہ, على ان البینہ على المدعی والیمین على المدعى علیہ, اس مسئلے میں اجماع ہے اہل علم کا کہ مدعی پر ثبوت لازم ہے اور مدعى علیہ پر قسم لازم ہے. قال ومعنى قوله البینہ على المدعی, اور منذر فرماتے ہیں اس جملے کا معنی یہ ہے, البینۃ علی المدعی سے مراد یہ, یعنی یستحق بها مدعا, یعنی وہ اب مستحق ہو جاتا ہے اپنے دعوے کا جو اس نے کیا ہے. لانها واجبۃ علیہ یؤخذ بها, کیونکہ بینہ جو ہے ثبوت اس پر واجب ہے اور وہ اپنا حق اس ثبوت کی بنیاد پر ہی لیتا ہے. ومعنى قوله, اور ابن منذر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا, الیمین علی مدعا علیہ, قسم مدعا علیہ پہ ہے, اس کا معنی یہ ہے, ای یبرأ بها, یعنی قسم اٹھانے سے وہ بری ہو جاتا ہے, لانها واجبۃ علیہ, کیونکہ قسم مدعا علیہ پر واجب ہے, یؤخذ بها علی کل حال, جو ہر صورت میں اس کا مؤاخذہ اس سے ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ المحسن العباد البدر حفظہ اللہ, وكما ان المدعى وكما ان المدعى عليه سوري وكما ان المدعي عليه البينه, جیسے کہ یقینا مدعی پر ہی بینہ اور ثبوت لازم ہے, فيما يدعيه من الامور الدنيويه, جو دنیاوی امور میں سے وہ دعویٰ کرتا ہے. بڑی پیاری بات شیخ صاحب کر رہے ہیں, بہت کم لوگوں کے ذہن اس طرف جاتے ہیں, یہ باتیں جو کر رہے ہیں حقوق اور یہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں نا، مال ہے، دولت ہے، خون ہے، یہ ساری چیزیں دنیاوی مسائل ہیں نا. شیخ صاحب بہت اوپر والی بات کر رہے ہیں، بڑی بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ جو مدعی ہے اس کو ثبوت پیش کرنا ہے دنیاوی مسائل میں اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، اب آخرت کے مسائل میں، دین کے مسائل میں بھی دعوی کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرے ثبوت پیش کر کے. فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تب اب اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے کہ واقعی محبت کرتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اور ثبوت کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. البین علی المدعی، دعویٰ کیا ہے نا، اب ثبوت پیش کرو نا. ثبوت کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا کہ یہ ثبوت ہے؟ کما قال اللہ عز وجل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل، ان کو کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا. قال ابن کثیر فی تفسیر هذه الآیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، هذه الآیۃ الکریمۃ حاکمۃ علی کل من ادعى محبۃ اللہ وليس هو علی الطریقۃ المحمدیۃ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ فیصل ہے، حاکم ہے ہر اس شخص کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. سبحان اللہ. فإنه كاذب في نفس الأمر، تو یقیناً ایسے شخص جھوٹا ہے اس بات میں، اس امر میں، حتى يتبع الشرع المحمدی والدین النبوی في جميع اقواله وافعاله، ایسا شخص جھوٹا اپنے دعوے میں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع نہیں کرتا اور دین نبوی کی اتباع نہیں کرتا اپنے ہر قول اور فعل میں. اللہ اکبر. کما ثبت فی الصحیح، جیسے کہ صحیح بخاری میں ثابت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من عمل عملا ليس علیہ امرنا فہو رد. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. صحیح سے مراد یہاں پہ صحیح مسلم ہے، کیونکہ بعض علماء صحیح کہے کہ مطلقاً تو صحیح بخاری ہی ہے، لیکن اگر آپ کہتے صحیح سے بخاری کے علاوہ تو پھر قید لگانی چاہیے صحیح یعنی صحیح مسلم. تو بعض علماء صحیح میں سے مسلم بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ صحیح سے مراد البخاری ہے، اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ دونوں میں، لیکن من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ولهذا قال، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ای یحصل لکم فوق ما طلبتم محبتکم ایاہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو اور اس محبت کو سچ ثابت کیا ہے اپنے عمل، اپنے قول و عمل سے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ تم کو محبت سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی ایک تو محبت اللہ تعالیٰ کرے گا اور اس سے زیادہ، یعنی ایک تو تم محبت کرتے ہو یہ تو قبول ہو گئی، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. وہ اعظم من الاول، وہ محبت ہو ایاکم، وہ اعظم من الاول، وہ پہلے سے زیادہ عظیم درجہ رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کتنی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مطلب شرعی اچھی بات ہے، عبادت ہے، دین ہے، ایمان ہے، توحید، اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ محبت دل کا عمل ہے. تو کمال اس میں نہیں کہ صرف ہم محبت کرنے والے ہیں، کمال اس میں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے یا اس سے محبت کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، کمال اس میں ہے. كما قال بعض العلماء الحكماء، جیسا کہ بعض علماء حکما نے فرمایا ہے، ليس شأن ان تحب، سوری، ليس شأن ان تحب، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو. انما الشأن ان تحب, تو بات تو یہ ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے. وقال حسن البصری, امام حسن البصری فرماتے ہیں, وغیره من السلف, اور ان کے علاوہ سلف میں سے, زعم قوم انهم يحبون الله, بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. فابتلاهم الله بهذه الآیہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جب آیت نازل ہوئی تب پتہ چلا کون دعوے دار ہے, صرف اب دعوے میں جھوٹا ہے, اور کون حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. اچھا, یہ جب ہم یہ کہتے ہیں قال حسن البصری, اسے کیا کہیں گے ہم؟ یہ حدیث ہے, یہ موقوف ہے, مرفوع ہے, مقطوع ہے, یہ کیا ہے؟ اثر تو ہے, دوسرا نام بھی اس کا کوئی ہے اثر کے علاوہ؟ ہاں, موقوف, کون سا, مقطوع, مرفوع, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سند جاتی ہے, مرفوع ہے. موقوف صحابی تک موقوف ہے, مقطوع تابعی تک مقطوع ہے. حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہے, تابعی سے تابعی کے بعد, یعنی سند شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابی, پھر صحابی کے بعد تابعی, پھر اس کے بعد اتباع تابعی, اس کے بعد پھر آخر تک. تو مرفوع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, موقوف صحابی پر, مقطوع تابعی اس کے بعد, مقطوع کہا جاتا ہے. اور کل کے درس میں اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, مما استفاد من هذا الحديث, اس حدیث سے جو فائدے ہیں, نمبر ایک, اشتمال الشریعة على حفظ اموال الناس ودمائهم. دین اسلام کامل دین ہے, اور یہ مشتمل ہے لوگوں کی مال اور خون کی حفاظت پر. نمبر دو, بیان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطرق التي يفصل فيها بين متخاصمين. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے, وہ طریقے بتائے, بیان فرمائے ہیں جن سے دو جھگڑے والوں کے بیچ میں یا جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں بہترین طریقے سے فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے, یعنی ہر وہ راستہ بیان فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ, یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے. نمبر تین, اذا لم يقر المدعى عليه, اگر مدعى عليه اقرار نہیں کرتا, اقرار جرم نہیں کرتا, فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه, تو مدعی کو چاہیے کہ وہ اپنے دعوے پر ثبوت پیش کرے, بینہ پیش کرے. نمبر چار, اذا لم تقن البينة, اگر ثبوت پیش نہ کیا جا سکے, حلف المدعى عليه وبرئت ساحته, تو مدعى عليه کو قسم اٹھانے کا حکم دیا جاتا ہے, اور قسم اٹھانے سے وہ بری ہو جاتا ہے. وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول, اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو اس پر جرم عائد ہو جاتے, اس کی سزا دی جاتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.